الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في اخر سورة القصص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال تبارك وتعالى في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال عز وجل في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال عز وجل في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات آج شعبان کی 6 تاریخ ہے گویا کہ اب رمضان مبارک کی آمد ہے شعبان المعظم در حقیقت رمضان مبارک کی تمہید ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ یہ جو ماہ شعبان ہے یہ میرا ماہ اس لیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کثرت سے نفلی روزے اسی ماہ شعبان معظم میں رکھتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ رمضان مبارک جو ہے اس کی تو جو نسبت ہے حضور نے فرمائی رمضان و شہر اللہ وہ اللہ کا مہینہ اس میں تو جو روزے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے لہذا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور اس میں تمہیداً حضور چونکہ کثرت سے روزے رکھتے تھے اس لیے آپ نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف نسبت کیا اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ آج 25 مارچ ہے 21 مارچ 1972 کو ایک چھوٹا سا قافلہ تشکیل پایا تھا انجمن قدام القرآن کے نام سے مرکزی انجمن قدام القرآن لاہور اگرچہ ہم یوم تاسیس منانے کے نہ قائل ہیں نہ اس کی ہمارے ہاں کوئی روایت ہے لیکن یہ کہ ان دنوں چونکہ ہماری اس انجمن خدام القرآن کے چند فنکشنز جمع ہو گئے اس لیے یاد آ گیا کہ 21 مارچ کو یہ قافلہ تشکیل پایا تھا سن 72 میں، تو 16 سال مکمل ہو چکے ہیں اس چھوٹی سی ایک تنظیم کہہ لیں، ایک ادارہ کہہ لیں، چھوٹی سی انجمن کو تشکیل پائے ہوئے، اور دعوت رجول القرآن کا جو ایک بڑا طویل اور بہت عظیم عمل ہے، اور یوں کہیے کہ وہ جو ایک بحر زخار کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے، اس کی ایک چھوٹی سی لہر یہ بھی ہے، تو اس کو 16 سال ہو چکے ہیں اس 21 مارچ کو. 23 مارچ کو ہمارا اس انجمن کا سالانہ اجلاس عام تھا، چونکہ یہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے اور اس کا ایک دستور ہے، اس کے حسابات جو ہیں وہ آڈٹ ہوتے ہیں، تو اسی کے قواعد و ضوابط کے تحت اس کی ایک ضرورت ہے کہ سالانہ اجلاس عام ہوتا ہے جس میں انجمن کے جملہ وابستگان شرکت فرماتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہر 2 سال بعد اسی اجلاس عام میں اس انجمن کے لیے ایک مجلس منتظمہ کا انتخاب ہوتا ہے. ابھی پرسوں وہ کام بھی ہم نے کیا، اور آج سے آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی، یا وہ 2 ورقہ ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے تو تقسیم کر دیا جائے گا، جس میں پروگرام دے دیا گیا ہے کہ آج شام سے انجمن کے زیر اہتمام جو پہلے قرآن کانفرنس کے نام سے اجتماعات ہوا کرتے تھے، سالانہ قرآن کانفرنس، اور اب کچھ سالوں سے ہم نے اس کا عنوان بدل دیا ہے سالانہ محاضرات قرآنی. محاضرہ یہ جدید عربی اصطلاح ہے، لیکچر کو کہتے ہیں محاضرہ. جب کوئی لیکچرر، کوئی پروفیسر اپنی کلاس میں آتا ہے اور لیکچر دیتا ہے، تو اس کے لیے اس وقت جدید جو اصطلاح مستعمل ہے وہ محاضرہ ہے. تو محاضرات قرآنی، قرآنک لیکچرز کا ایک سلسلہ ہے جو اب ہم ہر سال منعقد کرتے ہیں. آج شام اس کا آغاز ہوگا، اور 28 تاریخ تک یہ 4 دن جو ہے، یہ 4 شامیں انشاءاللہ ہماری اس مصروفیت میں گزرے گی. تو یہ چند چیزیں جو جمع ہو گئی، ایک رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نزول قرآن کا سالانہ جشن ہے. اسی میں وہ لیلہ مبارکہ بھی ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. تو نزول قرآن کا یہ مہینہ ہے. پھر اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال جو ہے ایک نئی بہار آتی ہے، جو چمن قرآن ہے اس میں ایک نئی بہار. حفاظ اپنے حفظ کو تازہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں تراویح کی. تراویح میں پھر اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی لاکھوں مسلمان کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتے ہیں. تو یہ در حقیقت ایک اعتبار سے، ویسے تو یہ روحانیت کا اور نیکی کا اور خیر کا اور بھلائی کا اور تقویٰ کا موسم بہار ہے، لیکن ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کا سالانہ جشن ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم یہ جشن بھی اسی طور سے مناتے ہیں جس طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے منایا، جبکہ آج کے دور میں اس جشن کی کچھ اور شکلیں ہو گئی ہیں. مقابلہ حسن قرات ہو رہا ہے، یا حسن کتابت کی جو ہے وہ ایگزیبیشنز ہو رہی ہے، یا یہ کہ سونے کے تاروں سے قرآن مجید لکھا جا رہا ہے، یا یہ کہ 48 من کا کوئی قرآن ہے جو تیار کر لیا گیا ہے. ان میں سے کوئی چیز روح دین کے ساتھ مناسبت رکھنے والی نہیں. اصل میں اگر جشن کہا بھی جائے اسے، تو وہ جشن تو یہ ہے کہ جو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کا سننا ہے، اور ہر مسلمان کوشش کرتا ہے، چاہے اس کا عام معمول نہ بھی رہا ہو سال کے دوسرے ایام میں، تو کوشش کرتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں تو ایک مرتبہ اپنے طور پر بھی ختم قرآن کر ہی لے. یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت صحیح ہے، اور جن کے ذریعے سے ہمیں یہ قرآن مجید کا سالانہ جشن منانا چاہیے. بہرحال بڑا اس وقت کا موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف یہ کہ اس کے حوالے سے آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ دعوت رجوع الی القرآن اور اس کے ضمن میں جو کوششیں بھی ہو رہی ہیں، میں نے خود کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اس میں مختلف لہریں ہیں. ایک چھوٹی سی لہر سمجھیے ہماری مساعی کی بھی ہے، ہماری جد و جہد کی ہے، کوشش کی بھی ہے، اور بھی لوگ اس میں کوششیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کی اپنی جگہ پر کیا عظمت ہے ازرو قرآن و حدیث. اگرچہ یہ مضمون نیا نہیں ہے، یہ بارہا زیر بحث آیا ہے، لیکن پھر بھی اجمالاً میں اس کا بھی آج تذکرہ کروں گا. اور پھر خاص طور پر میں اس چیز کا ذرا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو قرآن مجید یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک بند کتاب بنا دی گئی تھی، اس کو بند کر دیا گیا، جزدان در جزدان اس کو اس کے اوپر غلاف چڑھا کر اور اسے تاک نسیان پر رکھ دیا گیا تھا، یا زیادہ سے زیادہ اسے ایک حصول برکت کا ذریعہ اور حصول ثواب اور ایصال ثواب کا آلہ بنا دیا گیا تھا، تو اس قرآن کو دوبارہ کھولنے کا جو ایک عمل ہوا ہے، یہ کب سے شروع ہوا اور یہ عظیم تحریک کیا ہے، یہ کن مراحل سے گزر چکی ہے اور اب کس جگہ تک پہنچی ہوئی ہے، اور ہم بھی اس میں جو بھی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کس مقام پر اور کس حیثیت میں. ثانیاً یہ کہ اس کے علاوہ ایک دوسرا عمل ہے اور وہ ملی سطح پر ہے، قومی سطح پر ہے، مسلمانوں کی اجتماعی سطح پر ایک احیائی عمل جو چل رہا ہے اور وہ مختلف مراحل سے گزرا ہے، اس کے اعتبار سے بھی ہمیں ذرا شعور ہونا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنا سفر طے کرائے ہیں، اب اگلا مرحلہ کون سا ہے. چونکہ مجھے، اگرچہ یہ باتیں پہلے بھی میں نے بیان کی ہیں، لیکن ان دنوں میں ایک بات کی طرف ذہن متوجہ ہوا ہے، میں جس میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ شیئر کریں، میرے اس احساس میں شریک ہوں، وہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دونوں پروسیس، جس میں سے ایک کے لیے اگر میں عنوان اختیار کروں احیاء قرآن، قرآن کو دوبارہ زندہ کرنے کی ایک جد و جہد، اور ایک ہے احیاء ملت، ملت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش. میں جب بھی یہ الفاظ کہتا ہوں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ لوگ چونکیں گے اور برا منائیں گے کہ یہ احیاء قرآن کا لفظ استعمال کر رہے ہو، تو کیا قرآن مر چکا تھا یا مر چکا ہے معاذ اللہ. تو یہ اگرچہ اپنی جگہ پر بات اگر ذہن میں ابھرتی ہے تو صحیح ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قرآن تو اپنی جگہ پر ایک زندہ و پائندہ کتاب ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ تو کتاب زندہ ہے، لیکن در حقیقت کہنے کا اسلوب ہوتا ہے، اور وہ اسلوب یہ ہے کہ جو نسبت ہماری مر چکی تھی قرآن کے ساتھ، اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، تو اس کو بھی احیاء قرآن کا ایک عنوان دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، ایک زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام لسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، نام رہ جائے گا اسلام کا، اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آئے گی، لوگوں کے عمل میں، ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کی دلچسپیوں میں، ان کے معمولات میں اسلام نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک نام ہوگا صرف کہ ہم مسلمان ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے بھی سوائے رسم الخط کے، وہ حروف ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، آرٹ پیپر پر بہترین چھپائی ہے، بڑی اعلیٰ کتابت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ روح قرآن کہاں ہے، وہ قرآن کے مجسمے کہاں ہیں. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا حضور کی سیرت کے بارے میں کہ حضور کی سیرت تو قرآن ہی ہے، کانا خلقہ القرآن، تو وہ قرآن کے جو نمونے تھے وہ اب کہاں ہیں، افراد کی شکل میں کہاں ہیں، قرآنی معاشرہ کہاں ہے، قرآن کا نظام سیاسی کہاں ہے، قرآن کا معاشی نظام کہاں ہے، وہ ملت کے جس کے رگ و پے میں قرآن سرایت کر گیا ہو وہ کہاں ہے. جیسے کہ اقبال نے پھر کہا ہے اپنی عمر کی آخری جو ہے ان کی زندگی کی نظموں میں سے، وہ ابلیس کی مجلس شورا، جس میں بربلا انہوں نے اعتراف کیا کہ کروایا ہے، اگرچہ کہلوایا ہے اسے ابلیس کی زبان سے، کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیرانے حرم کی آستین. اسی کو اقبال نے ایک اور انداز میں بھی کہا ہے. میں نے جب بھی عرض کیا نا کہ قرآن تو زندہ کتاب زندہ ہے، لیکن ہماری نسبت اس سے مر گئی ہے یا ہم مر گئے ہیں، تو اقبال نے کہا کہ پیش ماں یک عالم فرسودہ است، ملت اندر خاک او آسودہ است، رفت سوزے سینے تاتارو کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد. کیا ہوا ہے، مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا؟ تو بہرحال کوئی ایک نہ ایک چیز تو یقیناً مر گئی، وہ جذبہ اگر نہیں رہا تو مسلمان مر گئے یا مسلمانوں کی نسبت قرآن سے مر گئی، کثیر تعداد میں تو مسلمان آج بھی ہیں، تو اس نسبت کو تازہ کرنے کا نام جو ہے وہ احیاء قرآن ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ اسلام بھی مرنے والی شے نہیں ہے، اسلام زندہ و پائندہ ہے، لیکن جب احیاء اسلام کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، اسلام کو زندہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسبت یا نوع انسانی کی نسبت جو اسلام کے ساتھ مر چکی ہے اسے دوبارہ زندہ کرنا، تو یہ وضاحت مجھے کرنی پڑتی ہے اس لفظ کی وجہ سے، ورنہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک عمل تو وہ ہے جس کے لیے میں عنوان اختیار کر رہا ہوں احیاء قرآن، اور ایک عمل وہ ہے جو تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے جس کے لیے عنوان ہے احیاء ملت، مسلمان یہ قوم یہ ملت جو ہے اس کا احیاء. یہ دونوں عمل اس وقت آ کر ایک جگہ پر پہنچ چکے ہیں، ایک ایسے سنگم پر آ چکے ہیں کہ اب یہ در حقیقت اگر ایک وحدت نہ بنے اور وقت کے تقاضے کو ہم نے پورا نہ کیا اور نہ سمجھا، تقاضے کو سمجھا جائے گا، شعور ہوگا تبھی اس کے پورا کرنے کے لیے کسی کوشش کا امکان ہے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ دونوں عمل جو ہے یہ پھر آگے نہ بڑھے اور کوئی بہت بڑا وقفہ جو ہے ملت کی تاریخ میں آ جائے جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی پسندیدہ نہ ہو. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، حالات کا رخ کیا ہے، ہم کہاں سے ہو کر کہاں تک پہنچ چکے ہیں. ان دونوں جو میں نے عمل اور دونوں فنومنا جو میں نے گنوائے ہیں، احیاء قرآن اور احیاء اسلام، تو یہ میری آج کی گفتگو کا در حقیقت موضوع ہے. تو پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں، ختم نبوت کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا تجزیہ کر کے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور جاری ہے تا قیام قیامت، اگرچہ نبوت ختم ہو چکی. اب اس کا تجزیہ کیجئے، اس کے معنی کیا ہے. نبوت و رسالت اصل میں ایک عمل کے دو رخ ہیں، لفظ تو ایک یہ نبی رسول، حضور نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، لیکن یہ کہ جس شخصیت میں یہ دونوں جمع ہو گئی چیزیں اس کی شخصیت کے یہ دو رخ ہیں. ایک ہے نبوت، وہ رخ ہے کہ جس سے تلقی وحی ہوتی ہے، اللہ کا ایک بندہ، پسندیدہ بندہ، چنا ہوا بندہ جو استفاء اور ارتضاء کے مراحل سے گزرا ہے، جس کو اللہ نے چن لیا ہے، اب اس کو ملتی ہے، وہ کھڑکی کھلتی ہے آسمانی وحی کی اور اسے وحی جو ہے وہاں سے ملتی ہے. یہ پہلو نبوت کا ہے. دوسرا پہلو اس کی شخصیت کا رسالت کا ہے، اب اسے پہنچانا ہے، اسے پھیلاؤ، اسے ابنائے نو تک پہنچاؤ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر رسالت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا نہیں ہوگی. تو یہ بہت اچھی ایک نسبت ہے اگر ان دونوں کے درمیان جو باہمی نسبت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کہ ایک ہے اللہ سے وحی کا حصول، تلقی وحی، یہ ہے نبوت، وہ ہدایت کامل ہو گئی قرآن حکیم پر اور وہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، نبوت کی کھڑکی اب بند ہے، اس لیے کہ وہ جو بھی اللہ نے آخری پیغام دینا تھا، بقول علامہ اقبال مرحوم کہ نو انسان را پیام آخری، آخری پیغام ہے یہ، حامل او رحمت للعالمین، اور اس کے حامل، اس کی تلقی کرنے والے، اس کے محبت جو بنے ہیں جس پر کہ وہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ ہے کہ جن کی شان میں الفاظ آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ دونوں کام پورے ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ کھڑکی بند کر دی گئی، اب وہ تا قیام قیامت بند ہے، وہی یہ نبوت کا سلسلہ بند. البتہ جہاں تک پہنچانے کا عمل ہے یہ بند نہیں ہوا ہے، یہ تو جاری ہے یہ سلسلہ، تو جب تک اس دنیا میں ایک انسان بھی آئے گا اس تک بھی رسالت محمدی کا دور جاری ہے. نبوت محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ بند، جیسے کہ حضرت ام ایمن کی ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر حضرت عمر گزرے، ان کے پاس سے وہ بیٹھی رو رہی تھی، پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ کہ مجھے اس بات کا صدمہ ہے کہ وہی کا دروازہ بند، حضور کے انتقال کے بعد کا معاملہ ہے کہ وہی کا دروازہ بند ہو گیا. تو کچھ ایسی کیفیت تھی ان کی اس وقت کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر بھی وہاں بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے. وہ دروازہ تو اب بند ہوا، وہ کھڑکی بند ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ، لیکن رسالت محمدی یہ دور تو جاری ہے، تا قیام قیامت جاری رہے گا. اس کے فیزز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تک یہ پیغام خود پہنچایا، بنفس نفیس اس کی تبلیغ کے حق ادا کیا، اس کی تبیین کا حق ادا کیا، اس کو قولن پہنچایا، عملن پہنچایا، اس کے الفاظ لوگوں تک پہنچا دیے، لوگوں کے حافظے میں اس کو محفوظ کرا دیا، بے شمار حفاظ آپ کی حیات دنیاوی کے دوران پیدا ہو گئے، پھر یہ کہ اس کے معنی اور مفاہیم کو اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی مزید مبرہن کیا، مزید واضح کیا، مزید روشن کیا، اور اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے اس کی ایک تعبیر عملی جو ہے دنیا کے سامنے پیش کر دی، گویا کہ حق ادا کر دیا اس کی تبلیغ کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی حد تک کہ جو آپ کی براہ راست مخاطب تھی. اب بقیہ اقوام جو ہے دنیا کی، ان تک اس کو پہنچانا اور ہر دور میں اس کام کو جاری رکھنا، یہ ہے فریضہ اس امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص بھی اس کام میں لگتا ہے، اب اس کو جان لیجئے، میں اس حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، اور یہاں اصل میں منی کا لفظ نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے گا. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے تھے کہ پہنچاؤ، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسے کوئی چیز پہنچا دی جائے وہ زیادہ قدر شناس ہوتا ہے اس کا بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہے. کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میں نے کیا چیز پہنچائی ہے، اور وہ جو ہے زیادہ قدردان اور قدر شناس نکلا اس دولت کا، اور اس نے اس سے زیادہ استفادہ کیا. اس لیے کہ ہر شخص جو ہے اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی سمجھے گا قرآن مجید کو. لیکن اگر وہ موٹیویٹ ہو گیا ہے کہ میں نے قرآن جتنا بھی سمجھا ہے میں اسے آگے سمجھاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص تک وہ پہنچانے کا ذریعہ بن جائے جو ذہانت میں، فطانت میں، اپنی ذہنی استعداد میں، اپنے شعور کی سطح کے اعتبار سے اس سے کہیں بلند تر ہو. لیکن چونکہ اس کے ذریعے سے وہ بات وہاں تک پہنچ گئی، تو وہ اس سے آگے جو پہنچائے گا، اس سے جو استفادہ کرے گا، اس کے اندر اسے جو عظمت نظر آئے گی، اس میں اسے جو رہنمائی ملے گی، ظاہر بات ہے کہ اس پہنچانے والے کے شاید کہ وہاں تک اس کا جو ہے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے وہاں تک رسائی نہ ہو. تو رب مبلغین اوعا، حضور کے الفاظ یہ ہیں، پورے الفاظ یاد نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی پہنچا دے تو وہ زیادہ قدردان بھی ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اس چیز کی جو انہیں پہنچا دی گئی. تو ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور دوسرے یہ منی کے بجائے عنی کا لفظ جو آیا ہے، اس میں بڑا ایک نقطہ ہے. اس کو انگریزی میں، ہم اصل میں اردو میں تو مجھ سے، میری جانب سے، جو بھی ہم ترجمے کریں گے اس میں فرق بہت کم رہ جائے گا، لیکن انگریزی میں صحیح ترین تعبیر یہ ہوگی کہ یہ تبلیغ آن مائی بہاف ہے. ان می، آن مائی بہاف، اس کو پریچ کرو، اسے کنویٹ آن مائی بہاف. جو بھی اللہ کا بندہ تا قیام قیامت اس قرآن کی تبلیغ کے عمل میں لگے گا، اس کی دعوت کے عام کرنے میں لگے گا، اس کو دوسروں تک پہنچائے گا، وہ در حقیقت حضور کے بہاف پر یہ کام کر رہا ہے. اس لیے کہ اصلاً یہ فرض منصبی محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رسول بنا کر بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اصل میں تو فریضہ تبلیغ آپ کا ہے. آپ کی اپنی حیات طیبہ میں بھی جن لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا اس کام کے لیے، کہ انہوں نے اور اپنے دھندے چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، کچھ تو ایسے حضرات تھے جو غلام تھے مثلاً، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر اپنے پیسے خرچ کر کے آزاد کرا لیا، اب وہ آ گئے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے. یہ میں مکی دور کی بات کر رہا ہوں. اور اب ان کا کام ہی یہ تھا کہ ادھر وحی نازل ہوئی، ادھر انہوں نے یاد کی، اب پھر رہے ہیں گھر گھر مکے کے اندر، جہاں بھی لوگ اہل ایمان ہیں. اور تو کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں کمیونیکیشن کا، نہ کہیں کوئی چھاپا خانہ ہے، نہ کہیں ابھی ہمارے اس وقت کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی اور ذرائع ہیں. اب ان کا کام کیا تھا؟ وحی نازل ہو رہی ہے، یہ یاد کر رہے ہیں، اور یہ چلتے پھرتے مبلغ بن گئے ہیں، اس قرآن کو پہنچا رہے ہیں. جیسے کہ حضرت خباب بن الارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ حضرت سعید ابن زید اور ان کی اہلیہ جو حضرت عمر ابن خطاب کی ہمشیرہ تھیں، حضرت فاطمہ بنت خطاب، یہ میاں بیوی ایمان لے آئے تھے، انہیں سورہ طہٰ پڑھانے گئے ہوئے تھے گھر پر ان کے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، وہ جب آئے ہیں اور کنڈا کھٹکھٹایا ہے، تو اندر حضرت خباب بن الارق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سورہ طہٰ کی آیات یاد کرا رہے تھے اور پڑھا رہے تھے ان دونوں میاں بیوی کو. تو کچھ لوگ ایسے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ وہ غلاموں کے طبقے میں سے نہیں تھے، وہ شرفائے قریش کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھے، لیکن ہم تن اسی کام میں لگے ہوئے. تو کچھ لوگ تھے نوجوان اس وقت بھی، مکی دور میں بھی، اگرچہ یہ چیز زیادہ لوگوں کے ذہنوں کے سامنے نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اس لیے کہ مدنی دور کا اصحاب صفہ کا ادارہ تو سب کو معلوم ہے. لیکن اصل میں یہ بھی ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بہت کم ہیں. اس لیے کہ اصل میں اس دور کا ایک مزاج تھا، ایک ذوق تھا، کہ تاریخ نگاری ابھی فن کے طور پر تھی ہی نہیں، جنگوں کے حالات تو لوگ بڑی اہمیت کے ساتھ ریکارڈ کر لیتے تھے، جنگوں کی اہمیت ہوتی تھی، کتنے لوگوں نے حصہ لیا، کون کون قبیلے آئے، کس کس کا کون کون آدمی مارا گیا، کیا نتیجہ نکلا، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ریکارڈ کرنے کا تو اس وقت ذوق تھا. یہی وجہ ہے کہ مدنی دور میں چونکہ جنگیں ہوئی پے بہ پے، تو اسی لیے ابتدا میں جو سیرت کی کتابیں لکھی گئیں انہیں بھی مغازی کا نام دیا گیا ہے، یعنی حضور کے غزوات کے حالات جمع کر لیے گئے. تو اصل میں مغازی ہی عنوان تھا سیرت کی کتابوں کا آغاز میں، لیکن ظاہر بات ہے کہ مکی دور میں تو کوئی غزوہ تو نہیں تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، لہذا وہاں کے حالات ہمارے پاس بہت کم ہیں. لیکن یہ کہ اسی لیے میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ مدنی دور میں تو چونکہ بہرحال حالات لکھے گئے ہیں، اور 70 صحابہ ایک مرتبہ وہ اصحاب صفہ میں سے شہید بھی کیے گئے، تو اس لیے وہ واقعات تو لوگوں کے ذہن میں ہیں. لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ وہ جو دار ارقم تھا مکہ مکرمہ میں، جو حضور کا مرکز بن گیا تھا، وہ در حقیقت پہلی درسگاہ تھی یا پہلی خانقاہ تھی قرآن حکیم کی جو روئے عرضی پر بنی ہے، کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور وہ نوجوان جو آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں یاد کر رہے ہیں، اور یاد کر کے اب جا رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے میں اس وقت یہ بتا رہا تھا کہ تبلیغ قرآن کے اس عمل میں حضور کی اپنی حیات طیبہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور اکیلے تھے، بلکہ حضور کے دست و بازو تھے آپ کے صحابہ کرام. کتنوں ہی تک دعوت آپ کے دوسرے صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 عظیم صحابہ وہ ہیں، عظیم ترین صحابہ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے. تو یہ کام اس وقت بھی جاری تھا، اس وقت بھی حضور کے ساتھی تھے کہ جو اس قرآن کی تبلیغ میں آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے یہ تبلیغ تھی آن بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تبلیغ کا معاملہ ہے، بلغوا عنی ولو آیتن، جاری رکھو اس عمل کو، ایک ہی آیت پہنچاؤ لیکن میرے بہاف پر، میرے نمائندے کی حیثیت سے. در حقیقت یہ فرض منصبی میرا ہے، تم اگر اس میں اپنے آپ کو کھپاؤ گے اور لگاؤ گے تو گویا کہ میرے اس فرض منصبی کی ادائیگی کے اندر میرے ساتھ تعاون کرو گے. یہ ہے در حقیقت وہ نقطہ جو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں. اسی لیے ہے کہ جو آپ نے اتنی عظیم بشارتیں دی ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے، سند کے اعتبار سے بہت بلند، مایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جب اصل رسالت کا جو فریضہ ہے وہ یہی ہے قرآن کا پہنچانا، تو ظاہر بات ہے کہ اس قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، پڑھنا اور پڑھانا، سمجھنا اور سمجھانا، اس کے سارے لیولز ذہن میں رکھیے. قرآن کے الفاظ کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچا دینا، قرآن کے مفہوم کو سمجھ کر پھر دوسروں کو سمجھا دینا، قرآن کے معانی کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کر کے علم و حکمت کے موتی نکال کر دوسروں کے سامنے سجا دینا، ہر دور کی علمی ضرورت کے مطابق قرآن سے علمی، فکری اور عملی رہنمائی اخذ کر کے پھر اسے دنیا میں عام کرنا، یہ در حقیقت اعلیٰ ترین کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اس کا جو منطقی ربط ہے کہ اصل فریضہ رسالت تو ہے ہی ہے، بلغ، اے نبی پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اب اس میں جو صحابہ اس وقت آپ کے دست و بازو بنے، اور اسی طریقے سے اب تا قیام قیامت، وہ میں ہوں یا میرے دوسرے ساتھی ہوں یا اور دوسرے حضرات جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو وہ کام ہے کہ جس میں جتنے لوگ لگے اور جتنے کھپ جائیں، جتنے ادارے بنے وہ کم ہیں. لہذا یہ کام در حقیقت اپنی عظمت کے اعتبار سے پہلی بات میں چاہتا تھا کہ اس حدیث کے حوالے سے آپ سمجھ لیں. اور اس حدیث کے ضمن میں شاید یاد ہوگا بہت سے حضرات کو کہ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات کے حوالے سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ 4 آیات میں جو 3 جملے بنتے ہیں، الرحمن علم القرآن، آیتیں دو ہو گئیں، جملہ ایک ہے، آیتیں دو ہیں، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان یہ دوسرا جملہ، اور علمہ البیان تیسرا جملہ. اس کا جو منطقی نتیجہ ہے وہ یہ حدیث مبارک ہے. ان تینوں کا جو مضمر ہے، جو اس میں حقیقت، جو اس کا ایک نتیجہ ہے، جو بٹوین دی لائنز جو چیز موجود ہے ان 3-4 آیات کے اور 3 جملوں کے، اسے ہے جسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کا جامع پہنا کر اس حدیث میں ہمارے سامنے رکھ دیا کہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے. سب سے بڑی نعمت، رحمت خداوندی کا عظیم ترین ظہور قرآن کی شکل میں ہوا، اور اس کی خلاقی کا سب سے بڑا مظہر انسان ہے، اشرف المخلوقات، خلقتہ بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. پھر اس انسان میں جو استعدادات اس نے رکھی ہیں، اس میں چوٹی کی استداد قوت بیان ہے، علمہ البیان۔ یہ تین چیزیں تین جملوں میں واضح ہو گئیں۔ رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن، اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج کلائمیکس انسان، انسان میں جو استعدادات اس نے ودیعت کی ہیں اس میں چوٹی کی صلاحیت قوت بیان۔ نتیجہ کیا نکلا آپ خود نکال لیجئے، اس قوت بیان کا بہترین مصرف کیا ہوگا؟ قرآن کا بیان کرنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں کہا کرتا ہوں نا کہ جیسے عام ہمارے علاقے کی کولوکیل لینگویج میں ایک محاورہ تھا کہ توپوں سے مکھیاں نہیں ماری جاتی، مکھی مارنی ہے تو کسی اور چیز سے آدمی مارتا، توپ تو آدمی اس کام میں نہیں لگاتا۔ تو قوت بیان تو اعلیٰ ترین صلاحیت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اس کا اعلیٰ ترین مصرف ہونا چاہیے۔ دو وقت کی روٹی تو آدمی اس ہاتھ کی محنت سے بھی کما لیتا ہے، کہیں کوئی مٹی کھود کر یا اینٹیں ڈھو کر بھی دو وقت کی روٹی کما سکتا ہے۔ روٹی کمانے کا ذریعہ اس قوت بیانیہ کو نہ بناؤ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے توپ کے ذریعے سے مکھی ماری جا رہی ہو۔ ہر چیز کے اندر ریشیو پروپورشن کا، مناسبت کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ ترین صلاحیت اعلیٰ ترین کام پر لگاؤ، اور اعلیٰ ترین صلاحیت قوت بیان ہے، اور اعلیٰ ترین مصرف اس کا کیا ہے؟ اس قرآن کو بیان کرو، اسے عام کرو، اسے پھیلاؤ۔ یہ اس پر تفصیلی میری تقاریر موجود ہیں، پورے پورے گھنٹے میں میں نے ان چار آیات کو بیان کیا ہے۔ اس وقت صرف اشارے کر رہا ہوں کہ یہ جو فضیلت آئی ہے قرآن مجید میں، وہ در حقیقت اس پس منظر میں سمجھیے کہ یہ وہ رسالت محمدی جس کا سلسلہ جاری ہے تا قیام قیامت، در حقیقت یہ اس کے ساتھ لنک جڑتا ہے اس کا، کہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے یہ آن بہاف آف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اعتبار سے اس کی وہ نسبت بلند ترین ہے، اور اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسی لیے دیکھیے وہ عظیم اور بڑی طویل حدیث جو بارہا بیان ہوئی ہے، اور شاید رمضان مبارک سے پہلے پھر کبھی میں تفصیل کے ساتھ متن کے ساتھ اسے بیان کروں، جس میں قرآن کی عظمت بیان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنتن، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، فقلتو، میں نے کہا کہ بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچاؤ کی سبیل کون سی ہوگی۔ اب جو پھر یوں کہیے کہ فصاحت و بلاغت کی وہ معراج جو ہے، یہ حدیث واقعتاً فصاحت و بلاغت نبوی کا ایک بڑا نادر نمونہ ہے۔ اس میں اسی طریقے سے جیسے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں قوافی میں بات ہوتی ہے، پھر قوافی بدلتے ہیں، پھر چند جملے آ جاتے ہیں ایک قوافی کے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اب یہاں پہ دال کا قافیہ چل رہا ہے، آگے بدلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اب یہ ایک اور قافیہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا تیسرا قافیہ، فلک تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک و رقبہ، اب یہ قافیہ جو ہے سورہ بلد کے اختتام تک چلے گا۔ بالکل یہ رنگ جو ہے، یہی فصاحت، یہی بلاغت، یہی روانی، یہی جو ہے ادبیت کی معراج، یہی صوتی آہنگ آپ کو اس حدیث میں ملے گا۔ اگر کلام اللہ کے اور کلام نبوی کے درمیان قریب ترین رب کہیں تلاش کرنا ہو تو وہ حدیث نبوی ہے، کہ جب حضرت علی نے عرض کیا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اب جو دریائے فصاحت و بلاغت رواں ہوا ہے، پوری حدیث اس وقت نہ مجھے یاد ہے نہ بیان کرنے کا وقت ہے، لیکن یہ کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، فتنوں سے بچانے والی شے، تمہاری محافظ مہیمن، یہ کتاب موجود ہے، فیہ خبر ما قبلکم ونبا ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم، اب یہ بدلتے چلے جاتے ہیں قوافی، وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم، اور پھر یہ کہ لا یسمع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد۔ اب اس سے آخر میں جو آتا ہے اس کا ٹکڑا، وہ اس وقت میں سنانا چاہ رہا تھا، من قال به صدق ومن حکم به عدل ومن عمل به اجر ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ یہ آخری ٹکڑا ہے جو اس کا کلائمیکس ہے۔ جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کو اجر مل گیا، اس کا اجر محفوظ ہے۔ ومن دعا الیہ، اور جس نے اس قرآن کی طرف بلایا، ہدی الی صراط مستقیم، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف ہو گئی، اس کی ضمانت اللہ کی طرف سے میں دے رہا ہوں۔ یہ ہے اس کا نقطہ عروج جہاں پر جا کر وہ حدیث ختم ہوتی ہے۔ تو میں صرف اس وقت اتنا ہی عرض کروں گا، اگرچہ اس میں ایک منفی رخ بھی اگر اس کا دیکھ لے چند منٹوں میں، تو اگر یہ نہیں کرتے تو کیا ہے؟ اب اس میں نے آپ کو چند آیات تو سنائی ہیں سورہ قیامہ کی، اور بڑے درد بھرے انداز میں اس میں جو انداز ہے، ذرا کبھی تھوڑا سا بھی شغف ہو جائے، شدب عربی زبان کی ہو جائے، پہلے قرآن کی عظمت بیان کی، یہ تیسرا رکوع ہے سورہ واقعہ کا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. ان آیات کا نہ میں اس وقت ترجمہ کروں گا نہ ان کے معنی بیان کروں گا، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. جن کا بھی ذہن منتقل ہو گیا ہے ٹھیک ہے، ورنہ وہ جا کر دیکھیں اور سورہ واقعہ کے تیسرے رکوع کو نکال کر پڑھیں. قرآن کی عظمت کا بیان ہے بڑا پر جلال انداز میں، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. لیکن میری گفتگو کے اعتبار سے اب اگلے دو ٹکڑے ہیں جن کی توجہ دلانا ہے. افب حاضل حدیث انتم مدہنون، کیا اس عظیم کتاب کے بارے میں تمہارا یہ رویہ ہے، یہ سہل انگاری ہے، یہ اعراض ہے، یہ لاپرواہی ہے، یہ اس سے منہ کا موڑنا ہے؟ ڈھیلے ڈھیلے کی کتابیں پڑھتے اور اس کتاب عظیم کو نہیں پڑھ سکتے؟ تم نے دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لی اور اس کو سمجھنے کے لیے عربی نہیں سیکھ پائے؟ تم نے ایسی ایسی اجنبی زبانیں سیکھ لی کہ جن کا تمہاری مادری زبانوں سے کہیں میلوں کوسوں کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ عربی زبان نہیں سیکھ سکے جس کے الفابیٹ وہی ہیں کہ جو تمہاری اپنی بولی کے ہیں، جس کی تمہاری اپنی زبان میں جس کی میکسیمم وکیبلری جو ہے وہ اس زبان سے ماخوذ ہے. یہ ہے وہ مداہنت، یہ ہے وہ اس قرآن سے مہجوری جس کا کہ سورہ فرقان کی آیت نے آپ کو سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مفہوم لیے گئے ہیں. اس وقت اپنی حیات دنیاوی میں بھی اللہ سے استغاثہ کیا، دہائی دی، فریاد کی، اور میدان حشر میں بھی حضور یہ فریاد کریں گے ان لوگوں کے خلاف کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کہ یا رب ان قومی تخذوا هذا القرآن مهجورا، پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس کی طرف پیٹ کر لی تھی، اس سے اغماض بڑھتا تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کی تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، اسے اپنا امام نہیں بنایا. وقال الرسول یا رب ان قومی تخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ ہے وہ طرز عمل جس کا یہاں شکوہ کیا گیا. افب حاضل حدیث انتم مدہنون، ایسی عظیم نعمت، رحمان کی رحمانیت کا مظہر عتم، یہ ذہن میں رکھیے، وہ سورہ رحمان کے فوراً بعد سورہ واقعہ ہے، اور سورہ رحمان کے شروع کی آیات وہ ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس کا منطقی نتیجہ میں نے حدیث نبوی کی شکل میں سامنے رکھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور اگلی سورت کے اختتام پر یہ مضمون آیا، افب حاضل حدیث انتم مدہنون، ایسی عظیم نعمت، ایسی عظیم دولت، اتنی بڑی با احسان جو اللہ کا تم پر ہوا، اس کے بارے میں تمہارا یہ رویہ، تمہارا یہ طرز عمل، تمہاری یہ مداہنت، تمہاری یہ بے پرواہی، تمہاری اس کے بارے میں یہ لاوبالیانہ روش. افب حاضل حدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنی بدبختی اور شامت اعمال یہاں تک پہنچا دی کہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ اسے جھٹلا رہے ہو. اب یہ جھٹلانا بھی ایک تو ہے زبان سے جھٹلانا، جو ابو جہل نے جھٹلایا، یا ابو لہب نے جھٹلایا، یا ولید بن مغیرہ نے جھٹلایا، ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا. جب اسے پڑھتے نہیں تو یہی تو جھٹلانا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک اس کتاب کی. ہمارے نزدیک تو ان کتابوں کی اہمیت ہے جس سے کوئی سند ملتی ہے، جس سے کوئی پروفیشن کے دروازے کھلتے ہیں، جس سے دنیا میں دولت ملتی ہے، اہمیت تو اس کی ہے. یہی تو جھٹلانا ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہی در حقیقت تکذیب ہے. ایک تکذیب قولی ہے، ایک تکذیب حالی ہے. اسی کے لیے پھر میں نے آپ کو وہ آیا مبارک عظیم سورہ جمعہ کی جو ہے وہ سنائی کہ پہلی امت کے بارے میں اللہ نے یہی فتویٰ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیمانے اور اللہ کی میزان جو ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. سابقہ امت پر اللہ نے یہی الزام لگایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کا مثل الحمار يحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا گیا. حامل تورات ہونے کی جو ذمہ داریاں تھیں ان سے پہلوت ہی کی، ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر علمی کتابوں کا ایک بڑا انبار لاد دیا گیا ہو، مکالمات فلاطون جو ہے اس کے کئی والیوم، اور وہ بڑی بڑی انسائکلوپیڈیا گدھے کی پیٹھ پر لاد دیجئے، اس کے لیے بیکار ہے، بے معنی ہے. ایسے ہی وہ امت ہے جو بظاہر تو حامل کتاب الہی ہے، لیکن یہ کہ اس سے بے پرواہی کر رہی ہے، اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اور اس کے بعد کا جو ہے ٹکڑا، اصل میں اس کے حوالے سے میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ کیا رہا ہے. فرمایا گیا کہ بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. تو گویا کہ بنی اسرائیل کا وہ رویہ اپنی کتاب تورات کے ساتھ جو انہوں نے اختیار کیا کہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اس کو تکذیب قرار دیا اللہ نے. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. تو اگر یہی روش ہم اختیار کریں گے تو یہ تکذیب حالی ہے کہ جو ہم اپنے عمل سے، تکذیب عملی، تکذیب حالی، اگرچہ قولاً ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اس کا منفی پہلو تھا. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کے حقوق کو پہچانیں، اس کی عظمت کا انکشاف ہم پر ہو جائے، ہم اس کے سیکھنے سکھانے کے لیے کمر کس لیں، اللہ ہمت دے تو اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کا فیصلہ کر لیں. یہ ہے کہ جن کے لیے پھر نوید ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. جیسے کہ سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، دوسرے کیریئرز ہیں، دوسرے پروفیشنز ہیں، یہی کرو گے نا، کچھ پیسہ بنا لو گے، کچھ جائیداد بنا لو گے، کچھ اور اپنے پاس ساز و سامان دنیا بھی بہت اکٹھا کر لو گے، تمہارے دروازے پر ایک نہیں دو تین گاڑیاں کھڑی ہوں گی، یہی ہوگا، تمہارا ڈرائنگ روم بہت سجا ہوا ہوگا، اس میں تم نے دنیا بھر سے اپنے سفر کے دوران بڑے ہی کچھ ڈیکوریشن پیسز خرید کر رکھے ہوئے ہوں گے، بس یہی تو ہوگا، اور کیا ہوگا. فرمایا کہ یہ دولت جو ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کتاب کا نزول ہوا ہے، اللہ کے فضل اور رحمت کا مظہر بن کر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں. جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، ساز و سامان ہو، جائیداد ہو، کچھ اور ہو، ان سب سے بڑھ کر قیمتی شے یہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی. تو اللہ تعالی ہمیں اس کا قدر شناس اور قدر دان بنائے. یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدان یہ جو قرآن کا عمل ہے اور قرآن کے ساتھ محنت ہے اور تعلیم و تعلم قرآن کا سلسلہ ہے، دعوت قرآنی، رجوع الی القرآن کی ایک تحریک ہے، اس میں جو بھی حصہ لے رہا ہے اس کے لیے ایک نوید کے طور پر، اس کے لیے ایک خوشخبری کے طور پر میں نے یہ مضمون بیان کیا ہے. اگرچہ یہ مضمون تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے بڑے بنیادی مضامین میں سے بارہا مختلف عنوانات سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اب میں ذرا اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ جو احیاء قرآن کے ساتھ میں نے احیاء ملت کا ایک عمل جو ہے وہ جس کو اٹیچ کیا تھا، کہ یہ دو عمل چل رہے ہیں اور یہ دونوں اب ایک خاص سنگم پر آ کر مل گئے. ایک عمل تو یہ احیاء قرآن کا، خاص طور پر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اگرچہ میرے مضامین اس پر کئی مرتبہ چھپ چکے ہیں اور اب کتابی شکل میں بھی انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر وہ جمع ہو جائے گی، یہ مضامین اور کتابی شکل میں آ جائیں گے. اس وقت چند جملوں میں اشارہ کر رہا ہوں. قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کو بند کر دیا گیا تھا، یہ خود بند نہیں ہوا، بند کیا گیا اس لیے کہ جب ہمارے ہاں ملوکیت کا دور آ گیا، جب سرمایہ داری کا دور آ گیا تو عافیت اسی میں تھی کہ اس کو بند کر دو. اس کا پڑھنا پڑھانا جو ہے لوگوں میں باغیانہ خیالات پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. ہے یہی بہتر کتاب وہ تاویلات میں الجھا رہے اور یہ اور یہ مست کر دو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے قرآن سے دور کرو اس سے، اس لیے کہ کہیں وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر، حافظ نامو سے زن مرد آزما مرد آفری. اگر یہ کہیں آئین پیغمبر جو ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، مجھے اندیشہ یہ ہو رہا ہے، ابلیس کی زبان سے کہلوایا علامہ اقبال نے، مجھے جو فکر کھائے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب جو میں نے بند کرا دی تھی، جس پر جزدان چڑھ گئے تھے، جس پر تہ بر تہ غلاف تھے، جو تاک نسیان پر رکھا جا چکا تھا، جو صرف اصول ثواب کا اور ایصال ثواب کا آلہ بن گیا تھا، بہایا آتش ترا کار جزین عیس کہ از یاسی نے آساں بمیری، مرنے کا نسخہ آسان، موت کا نسخہ اسے بنا لیا گیا تھا، جو زندگی کا پیغام بن کر آئی کتاب ہے، اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا وہ پرمی کامیر۔ تو یہ کتاب جو بند کر دی تھی، مجھے اندیشہ ہو رہا ہے کہ اگرچہ، اب یہ الفاظ جو ہیں آج سے سمجھیے لگ بھگ 50 برس پہلے کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں علامہ اقبال کے، اس وقت کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ ابھی تک تو اچھا ہے کہ یہ جو ہے آئین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں سے یہ ابھی روپوش ہے، ابھی تک تو صورت یہ ہے کہ جانتا ہوں میں کہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، وہ جو ید بیضا ہے یہ قرآن مجید، یہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اور وہ شرع پیغمبر واقعہ یہ ہے کہ یہاں 3-4 اشعار میں علامہ اقبال نے جس طرح انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے قرآن کی اصل ہدایت کو سمو دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت ہی یعنی موجزانہ سا انداز ہے ان اشعار کے اندر، کہ ایک مصرے میں الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، اب اس کے بعد ایک جملہ لیجئے، حافظ ناموس ہے عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت، اسے چراہے میں لا کر ذلیل و رسوا نہ کرنا، بلکہ اسے شمع گھر کی شمع بنا کر، شمع خانہ بنا کر اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، یہ تو ہوا وہ جو ہمارا نظام ہے آئلی کہہ لیں معاشرتی کہہ لیں، اور اس کے بعد سیاسی نظام، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و آقا نہ گدائے رہنشی، یہ جو اب ہے کچھ لوگ حاکم بنے ہوئے کچھ محکوم ہیں، یہ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، قرآن تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، وہ جو کہا تھا مدینے کے رہنے والوں نے جب سفیر آیا تھا ایران کا، اینا ملکم، تو جواب دیا گیا تھا لیس لنا ملکم بل لنا امیرن، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہت ختم ہوئی، ہم نے تو اس کی بھی ساتھ لپیٹ کر طے کر دی ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے، وہ امیر بھی وہ پھٹے پرانے کو کرتا پہنا ہوا اور اس کے اوپر پیبل لگے ہوئے، وہ کہیں اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے، اونٹ گم ہو گیا تھا بیت المال کا، اس کے لیے مدینے سے کہیں باہر نکل گیا ہے، سید القوم خادمہم، الفاظ کہنے کتنے آسان ہیں لیکن اس کا عملی نمونہ پیش کرنا بہت مشکل ہے، یہ محمد الرسول اللہ نے پیش کیا اور آپ کے تربیت دیے ہوئے صحابہ کرام نے اس کا نقشہ دنیا کے سامنے عملا جو ہے وہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ اگلے 2 اشعار میں معاشی نظام کی بات ہو رہی ہے، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ یہ تھا وہ آئین پیغمبر، ظاہر بات ہے کہ وقت کا تقاضا تھا کہ اس کو لوگوں کے نگاہوں سے چشم مومن سے رہے پوشیدہ، یہ آئین تو خوب، اس کو تو پوشیدہ رکھو، اس کو بند کرو، یہ در حقیقت ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ بالفعل ہوا ہے، ارادے کے ساتھ ہوا ہے، اس کو دوبارہ کھولنے کا عمل جو شروع ہوا ہے، وہ میں نے حال میں بھی ایک گفتگو کی تھی اسی 23 مارچ کو جو ہمارا سالانہ اجلاس تھا، اس بر صغیر کی حد تک میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، بر عظیم پاک و ہند، اس کا نقطۂ آغاز شاہ ولی اللہ دہلوی، ترجمہ کیا فارسی میں، فوض الکبیر لکھی، الفوض الکبیر فی اصول التفسیر، ایک طریقہ بتایا قرآن کو سمجھنے کا، عام دروازہ کھولا، ان کے 2 صاحبزادوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا، براہ راست قرآن تک رسائی ہو جائے ان عام لوگوں کی بھی کہ جو نہ فارسی جانتے ہیں نہ اردو جانتے ہیں، کوئی محروم نہ رہ جائے، اگرچہ قرآن کا مفہوم صحیح طور پر تو وہی اخذ کر سکے گا جو عربی زبان سے واقف ہو، بلکہ صرف عربی زبان سے واقف ہو جانا بھی کافی نہیں ہے، علامہ اقبال نے تو ایک اور ہی بات کہہ دی ہے کہ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، کچھ اور چیز بھی ہے جیسے کہ اس آیت میں بھی آیا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کے صحیح فہم کو اخذ کرنے کے لیے پہلے اندر کی صفائی بھی ضروری ہے، یہ قرآن خود بھی صفائی کرتا ہے لیکن کچھ انیشل صفائی پہلے ضروری ہے تب یہ قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اور اس کے نزول ہی کا در حقیقت جو معاملہ ہے جو اقبال نے کہا ہے بہترین انداز میں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، لیکن بہرحال درجہ بدرجہ، مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگر کل شے حاصل نہیں ہو سکتی تو پوری دے بھی نہیں دینی چاہیے ہاتھ سے،
جو بھی حاصل ہو سکے، عربی نہیں سمجھ سکتے چلو فارسی میں ترجمہ کر دیا شاہ ولی اللہ نے، ایک لینگویج فارسی تھی اس وقت، فارسی جو ہے وہی دفتری زبان تھی، پڑھے لکھے لوگ جو ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو سب فارسی جانتے تھے، لہذا فارسی میں ترجمہ کیا پہلا قدم. اگلا قدم اور، اب وہ فارسی بھی مر رہی تھی، انگریزی دور آ گیا، فارسی عربی دونوں ختم ہو رہی تھی، اب یہ کہ کم سے کم اردو زبان جو ایک ترقی پاتے ہوئے آ گئی تھی، ایسی زبان کہ کم سے کم ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے میں بولی بھی جا رہی تھی، سمجھی تو جا رہی تھی پورے ہندوستان میں، اس میں ترجمہ کر دیا. یہ عمل ہے جو وہاں سے شروع ہوا. میں نے اس پر جو مضامین لکھے انشاءاللہ کتابی شکل میں آ جائیں گے، تو آپ سب حضرات کے لیے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. یوں سمجھیے کہ اب پونے دو صدیاں بیت چکی ہیں اس عمل پر. 1905 اور 1808 میں یہ ترجمہ شائع ہوا تھا شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمہم اللہ کے. اب یوں سمجھیے کہ پونے دو صدیاں بیت چکی ہیں، اور اس میں اس دریا میں سے بہت پانی گزرا ہے، بہت کام ہوا ہے قرآن مجید پر. برے صغیر پاک و ہند میں جتنا کام اس دوران میں ہوا ہے قرآن مجید پر، جتنے ترجمے ہوئے، جتنی تفسیریں لکھی گئیں، اس میں ظاہر بات ہے کچھ اونچی نیچی باتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ غلط سلط باتیں بھی ہوئی ہیں، کوئی کچھ لوگوں نے غلط تعبیرات بھی کی ہیں، لیکن غلط تعبیر بھی ایک ذریعے سے شر میں سے خیر برآمد کرنے کی شکل بن گئی، کہ جب لوگوں نے غلط تعبیریں کی تو علماء کرام نے کمر کسی، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا کہ صحیح جو تعبیرات ہیں قرآن مجید کی اسے بڑے پیمانے پر پیش کریں. تو عمل جاری رہا ہے در حقیقت. اس کو جان لیجئے، اس صدی میں، اب میں بہت مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو، دو عظیم شخصیتیں اس بر صغیر پاک و ہند میں پیدا ہوئی. سیاسی اعتبار سے ان کے رخ علیحدہ ہوتے چلے گئے، لیکن وہ ایک اعتبار سے ہم عصر بھی تھی شخصیتیں، اس لیے کہ علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے، مولانا ابو الکلام آزاد 1888 میں پیدا ہوئے، 11 برس پیدائش مؤخر ہے اور 20 برس جو ہے جو وفات ہے وہ مؤخر ہے. علامہ 1938 میں فوت ہو گئے، مولانا ابو الکلام آزاد 1958 میں فوت ہوئے. بارہ ایک اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں ہم عصر ہیں شخصیتیں. مولانا ابو الکلام آزاد نے دعوت رجوع الی القرآن بڑے بلند آہنگ کے ساتھ، بڑے اعلی انداز میں، بڑی للکار کے انداز میں، پھر اللہ نے انہیں جو صلاحیت عطا فرمائی تھی تقریر کی اور صلاحیت عطا فرمائی تھی تحریر کی، وہ جو جس کے بارے میں حسرت موہانی جیسا شعر یہ کہہ گیا ہے، شاعر یہ کہہ گیا ہے کہ جب سے پڑھی ابو الکلام کی نثر، یہ میں شعر بھول رہا ہوں، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا، ابو الکلام کی نثر جب سے ہم نے پڑھی ہے اب یہ حسرت کی نظموں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی. تو یہ اس کی لوہا ماننے والے انداز ہے حضرت موہانی کا. تو بہرحال ایک مولانا ابو الکلام آزاد. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ داعی الی القرآن ہونے کے اعتبار سے مولانا ابو الکلام آزاد کا مقام بلند تر ہے، فکر قرآنی کے اعتبار سے اور ترجمانی قرآن کے اعتبار سے، قرآن کے اصل فقر و فکر و فلسفہ جو خاص اس دور میں اس دور کی علمی سطح کے اعتبار سے ضروری ہے، اس کے اعتبار سے علامہ اقبال کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. یہ دونوں شخصیتیں جو ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ طوطی جو ہے چہچہائے ہیں، یہاں پر ان کے نغمے جو ہیں ہماری ان فضاؤں کے اندر ان کے اثرات آج بھی موجود ہیں. بہرحال یہ ایک عمل ہے، بہت سی تفاصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا لکھی گئی. بہرحال ایک بات تو یہ سمجھیے کہ جو حقیر سا کام ہم کر رہے ہیں، یہ دعوت وجوہ الی القرآن، یہ حقیر سا میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری اپنی نسبت سے کام بہت عظیم ہے، بہت ہی عظمت کا حامل ہے. میں نے پہلے جو احادیث کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، آیات کے حوالے سے جو اس کی عظمت ہے فی نفسی، اسے بیان کیا. باقی اس کے لیے لفظ حقیر میں اس کے حوالے سے نہیں، اپنے حوالے سے، ہماری بھی حقیر سی مساعی ہے، ہم اس میں خوش ہیں. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شنافضو کہ بخدمت بداشتت، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم اس سلطان ارض و سما کی خدمت کر رہے ہیں کہ اس کے کلام کو ہم کچھ پھیلا رہے ہیں، اپنی توانائیاں اس پر لگا رہے ہیں، ہم اس کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی اس خدمت کے لیے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، اس کے لیے ہمارے اندر ایک ارادہ پیدا فرمایا، ایک ذوق پیدا فرمایا، ایک جذبہ پیدا فرمایا. یہ ساری چیزیں بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تحصیل کے ممکن نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے وہ عمل جو چلا رہا ہے. تو جیسا کہ میں نے بعض مواقع پر پہلے بھی کہا ہے، خود شعوری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں سے یہ خود شعوری نکل جاتی ہے، اسے مثلاً یاد نہیں رہتا ہے. ایک انسان حیوان کی سطح پر کب گرتا ہے؟ جب اسے یاد نہ رہے کہ میں انسان ہوں. کبھی وہ بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے کوئی حرکت جو سرزد ہوتی ہے خلاف اسلام خلاف شریعت، تو در حقیقت اس وقت اسے ظہور ہو چکا ہوتا ہے اپنے مسلمان ہونے کا۔ اسی طریقے سے ہم اگر کہیں وطن کے تقاضے جو ہیں ان سے اغماز برتتے ہیں، یا کہیں کوئی شخص غداری کر رہا ہے وطن کے ساتھ، کہیں ڈیفنس پرچیزز کے اندر اگر کمیشن لے کر کوئی گھٹیا مال لے آیا ہے، اتنا بڑا جرم اگر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ وہ بھول گیا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور پاکستان کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، سلطنت خدا داد ہے۔ تو در حقیقت یہ جو خود شعوری جو ہے یہ بہت بڑی دولت، اور اس شعور کا خود شعوری سے محروم ہو جانا یہی ہے جسے علامہ اقبال نے کہا گم ہو جانا۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو ہر وقت یہ شعور رہے کہ میں کون ہوں، انسان، اشرف المخلوقات۔ وہ جو حقیقت ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے دروس میں بیان ہوئی ہے سورہ حشر کی اس آیت کے حوالے سے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانندہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ تو یہ اپنے آپ سے غافل ہو جانا ہے در حقیقت، اپنی خود شعوری سے محروم ہو جانا کہ ہم کون ہیں، انسان ہیں، اپنی خود ہی پہچان، او غافل انسان۔ پھر یہ کہ مسلمان ہونا اپنا، اس کو پہچانو، تمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ۔ پھر یہ پہچانو یہ زمین کون سی ہے جس میں تم بس رہے ہو، یہ عام زمین نہیں ہے، یہ دنیا کے دوسرے ٹکڑوں کے مانند ٹکڑا نہیں ہے، یہ سلطنت خدا داد پاکستان جس کے لیے لاکھوں جانیں گئی ہیں، جس کے لیے ہزاروں، بلکہ شاید اس سے ہزاروں کا لفظ کفایت نہ کرے حقیقت کی ترجمانی کے لیے، اتنی عصمتیں لٹی ہیں اس عرض پاکستان کے لیے، اور کتنی تاریخ کا ایک عمل ہے جو اس کی پشت پر ہے۔ واقعہ یہ ہے جنہوں نے بھی تجزیہ کیا غلط نہیں کیا ہے کہ در حقیقت اس کی بنیاد شیخ احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ نے جو شریعت کی حفاظت کے لیے اور دین محمدی کے تشخص کو محفوظ رکھنے کے لیے، وہ جو اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، وہ جو برد قلندر اس وقت کھڑا ہوا تھا، در حقیقت پاکستان کی تحریک جو ہے وہ اس وقت سے اس کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ کتنا بڑا سرمایہ ہے، اور وہ سب کا سب یہاں پر ہے۔ ہماری پوری اس بر عظیم پاک و ہند کی دینی روایات جو ہے وہ سمٹ کر اب یہاں آ گئی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر آ گئی ہیں۔ آج بھی لگ بھگ 15 کروڑ مسلمان جو ہے اس پاکستان کے نام کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہے، اس کے لیے دروازے بند ہیں، اپنی ترقی کے دروازے بند ہیں، اس کے خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ بربرا کہا جاتا ہے کہ تمہارا جرم اصل یہ کہ تم نے پاکستان بنوایا، تم نے ہماری اس بھارت ماتا کے ٹکڑے کروائے، تم ہو اصل مجرم۔ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کون انکار کر سکتا ہے، تحریک پاکستان کے اندر جتنا بڑا حصہ ہے در حقیقت وہ تو ہے ہی ان مائنورٹی پرومسز کے مسلمانوں کا۔ میجورٹی کی تو یہ فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ تو سوئی ہوتی ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی خدشہ نہیں ہوتا، کوئی فوری طور پر کوئی تھریٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ مائنورٹی ہے جو محسوس کرتی ہے تھریٹ کو۔ یہاں کے لوگ تو بہت ہی آرام سے ریلیکس تھے، یہاں آخری دن تک مسلم لیگ کی وزارت نہیں بنی، اور سرحد کے اندر آخری وقت تک کانگریس کی وزارت نہیں، لے دے کے ایک سندھ تھا جو اب سب سے زیادہ ہی شاکی ہو چکا ہے کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں بعض آیا محبت سے اٹھاؤ پاندان اپنا، لیکن واحد صوبہ وہی تھا کہ جس نے اپنی دستوری زبان جو تھی، صوبائی اسمبلی جو ان کی اجتماعی زبان تھی، اس زبان سے پاکستان کا مطالبہ کیا اور پاکستان کی تائید کی، ورنہ اس پاکستان کا کوئی اور حصہ نہیں تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس نے اپنی کسی اجتماعی سطح پر اپنی دستوری زبان سے پاکستان کے ساتھ ہمنواہی بھی کی۔ تو بہرحال یہ معاملہ علیحدہ ہے کہ ہمیں یہ شعور ہو کہ یہ پاکستان کیا ہے۔ یہ خود شعوری جو ہے میں چاہتا ہوں جو حضرات بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، معاونین کی حیثیت سے ہیں، یا وہ نوجوان کے جو اپنی زندگیاں اس میں لگانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، انہیں یہ خود شعوری جو ہے اس اعتبار سے بھی ہونی چاہیے کہ بہت عظیم کام ہے یہ۔ مجھے مصرا تو وہ یاد آیا، اگرچہ یہاں صحیح فٹ نہیں ہوتا، کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، لیکن یہ کہ واقعتاً ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی بے بذاتی کا احساس ہوتا ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے، لیکن جو کام کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت عظیم ہے۔ وہ کام ہے کہ جس کی نسبت رسالت محمدی کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بلغو عنی ولو آیتن، اور یہ طویل جو ہمارا یہ تراث علمی ہے، وراثت ہے ہماری، یہ ساری ذمہ داریاں ہم اپنے کندھوں پر لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا عمل لیجئے، وہ احیاء ملت کا عمل، اس کو میں صرف اس صدی کی حد تک بیان کر رہا ہوں۔ اس صدی کے آغاز میں پورے عالم اسلام پر زوال اور اضمحلال اور مغلوبیت کا، یوں سمجھئے کہ جو عمل تھا وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا تھا. اس لیے کہ چلیے ہم تو پچھلی صدی ہی میں غلام ہو گئے تھے، اگرچہ ویسے تو 1757 سے غلامی شروع ہو گئی تھی، لیکن 1857 سے تو بڑی پختہ مہر لگ گئی تھی اس پر. لیکن یہ کہ بہرحال عالم اسلام کے بڑے بڑے حصے ابھی تھے، سلطنت عثمانیہ تھی، پورا شمالی افریقہ تھا، پورا مغربی ایشیا تھا، عظیم سلطنت تھی. پھر دوسری مسلمان حکومتیں تھیں، ملیشیا میں مسلمانوں کی حکومتیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں صحیح، انڈونیشیا میں مسلمان آزاد تھے، بہرحال اس طرح کے معاملات چل رہے تھے. اسی طریقے سے ایران ہے، عرب کا علاقہ ہے، مسلمان براہ راست کسی کی غلامی یا محکومی میں نہیں تھے. لیکن یہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد نقشہ جو دنیا کے سامنے آیا، وہ آپ کو معلوم ہے، شاید ہی کوئی خطہ، کوئی رقبہ، کوئی علاقہ پورے اس ہمارے گلوب کے اوپر ایسا رہ گیا تھا جہاں ہم یہ کہہ سکے کہ وہاں مسلمان آزاد ہیں. تو گویا کہ غلامی اور جس کو ہم کہتے ہیں زوال اور اضمحلال اور پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اور اسلام کا گر کرنا ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، یہ نقشہ تھا. لیکن اس کے بعد سے ایک ریوائیول کا پروسیس شروع ہوا ہے. اس کا پہلا فیز وہ تھا جس کو میں اس وقت ایک عنوان دے رہا ہوں، اس پر تھوڑا توجہ کیجئے گا، ری ڈسکوری آف اور نیشن ہڈ. ہم نے سب سے پہلے اس عمل کا جو آغاز کیا وہ کہاں سے، کہ ہمیں دوبارہ شعور ہوا، ایک خود شعوری اس درجے میں ہمیں حاصل ہوئی، ہم ایک جداگانہ قوم ہیں اور ہمارے قوم کی بنیاد ہمارا مذہب ہے، اسلام ہے. ہندوستان میں یہ عنوان ہے ہمارے اس احیاء ملت کی پہلی سٹیج، اس کا پہلا مرحلہ، کہ یہ جو اندیشہ تھا کہ گم نہ ہو کر رہ جائے مسلمان، وہ اندیشہ کہ جو اکبر کے دین الہی کے زمانے میں بھی آیا تھا، کہ کوشش کی گئی تھی کہ سب ایک ملغوبہ بنا کر اور اسلام کو بھی بس اس موجود مرکب کا ایک جز بنا دو، باقی یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے لیے ایک نیا مذہب جس میں تمام مذاہب کی چیزیں شامل کر لو، ہاون دستے میں ڈال کر اور کوٹ کر اور چاند پھٹک کر ایک صفوف نکالو جس میں سب ہو. تو دین محمدی ختم، اب ایک نیا دین الف ثانی کے لیے، دوسرے ہزار سال کے لیے شروع ہو رہا ہے. معاذ اللہ، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اٹھایا، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. یہی صورت حال پیدا ہو چکی تھی اس صدی کے آغاز میں، کہ کچھ لوگ اپنے خلوص میں اور انگریزوں کی دشمنی کے اندر وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ ایک نیا فلسفہ پروان چڑھ رہا ہے، متحدہ قومیت کے معنی کیا ہوں گے، یہ جو پرارتھنائیں ہو رہی ہیں اور ان میں کچھ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، کچھ گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے، کچھ یہ بھی ہو رہا ہے، کچھ بائبل کے بھی کچھ پڑھا دیے، یہ در حقیقت کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ سب پھر ان کو ایک ہاون دستے میں ڈال کر اور پھر کوٹ کر اور پھر اس سے ایک صفو برابر کرنے کی کوشش ہے، کہ جس سے دین محمدی کا تشخص ختم ہو کر رہ جائے اور ایک قومیت کے اندر گم ہو جائیں اور ضم ہو جائیں اور مسلمانوں کا جدا گانا تشخص برقرار نہ رہے، جس کے لیے آج بھی ہندوستان کا ہندو جو ہے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے. آئلی قوانین کے خلاف جو ان کی اتنی محنت ہے وہ اسی لیے کہ مسلمانوں کے لیے جدا گانا تشخص کا آخری حصار جو ہے ہندوستان کے مسلمان کے لیے، اس کا قانون آئلی ہے، کہ اس کے اندر اس کا جو قانون ہے خاندانی نظام کے لیے، کم سے کم خاندان کی سطح تک تو چار دیواری جو ہے محفوظ رہے، جس میں کہ وہ اپنے دینی روایات کو برقرار رکھ سکے. اگر خدا نہ خواستہ یہ کامن سول لا، سول کوڈ ایک ہو جائے ہندو مسلمانوں کا، تو یہ ساری چار دیواریاں ٹوٹ پھوٹ کر پھر وہی مقصد حاصل ہو جائے گا جس کو کوشش کرنے، جس کی حصول کے لیے کوششیں ہو رہی تھی. لیکن اس وقت در حقیقت یہ ری ڈسکوری آف اور نیشن ہڈ آن دی بیسس آف ریلیجن، یہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا مرحلہ ہے ہمارے اس احیائی عمل کا، جس کا نتیجہ پھر یہ پاکستان کا وجود میں آنا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے، ہم نے اپنی قومیت کو کی دریافت کی ہے دوبارہ، باز یافت، اور وہ بنیاد کیا اس کی؟ مذہب. ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا مذہب ہے، یہی نعرہ تھا مسلم لیگ کا، اور اسی نعرے کی وجہ سے پورے بر صغیر کے مسلمان جو ہے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہوئے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا جس کو میں اب اس کو عنوان دے رہا ہوں، ری ڈسکوری آف اسلام. اسلام ایک نظام ہے، جب ہم اب آزاد ہو گئے ہیں، اب وہ تحریکیں اس سے پہلے بھی چل رہی تھی لیکن عوامی سطح پر اب ایک جذبہ ابھرا ہے، اب ہمارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا نظام ہے، ہماری اپنی سیاست ہونی چاہیے، ہماری اپنی معیشت ہونی چاہیے. ہمارا اپنا دیوانی قانون ہونا چاہیے، ہمارے اپنے فوجداری قوانین ہیں، ہماری اپنی تعزیرات اور حدود کا نظام ہے، ہمارا اپنا قانون شہادت ہے. یہ نظام اسلام، نظام اسلام کی ری ڈسکوری اور اس کی طرف بازیافت، یہ در حقیقت میرے نزدیک یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں کہ تحریکیں اٹھی. اس میں مثلا یہ کہ یہ نظام مصطفیٰ 10-11 سال قبل جوش و خروش جو عوامی تھا وہ ظاہر بات ہے، وہ تحریک جو بھی کچھ تھی، میں اسے اصلا اور بنیادی طور پر نظام اسلامی کیا یا نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا، سیاسی تحریک تھی. لیکن یہ کہ جب نعرہ لگا ہے اس کے لیے نظام مصطفیٰ کا، تو پھر جو جوش و خروش پیدا ہوا ہے، ایسے لوگوں نے جانے دی ہیں کہ جن کا سیاست سے کہیں کوسوں دور کا بھی کوئی رشتہ اور تعلق نہیں تھا. یہاں جو نیلے گنبد کی مسجد سے باہر جو ایک حادثہ پیش آیا تھا، بہت ہی یعنی دل کو چیر جانے والا حادثہ، وہ ایک نوجوان تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والا جس سے سیاست سے کچھ روکار نہیں، تقریر وہاں ہوئی جوش و خروش والی، وہ نکلا ہے. اور آگے چونکہ کچھ وہ کچھ پابندیاں تھیں، حدود تھے، تو آرمی والوں نے کہیں چیلنج کیا ہے کہ اس سے آگے مت بڑھنا، آگے بڑھو گے تو گولی مار دی جائے گی. لیکن وہ اللہ کا بندہ اس وقت اس پر جو بھی ایک سرور کی کیفیت تھی، جو تقریریں اس نے سنی تھی مسجد کے اندر، اور اس کے لیے جانے قربان کر دینے کا جو جذبہ اس نے ابھر آیا تھا، بڑھتا چلا گیا. تین وارننگ کے بعد بہرحال شوٹ کر دیا گیا، شہید ہو گیا. تو یہ جذبہ کیوں ابھرا؟ در حقیقت یہ میرے نزدیک سیکنڈ فیز ہے، اور یہ منطقی نتیجہ ہے اب اس کا کہ جب ہم آزاد ہو گئے، جب تک غلام تھے تو مجبور تھے، انگریز کا قانون فوجداری اور وہ قانون دیوانی، انگریز کی تہذیب تمدن، انگریز ہی کا تمام نظام، ہم مجبور تھے، کیا کریں، بےکش تھے. لیکن اب آزادی کے بعد یہ سیکنڈ فیز آیا ہے کہ اب اس میں ہمارے اندر ایک جذبہ ابھرا ہے، ایک طلب اور ایک پیاس پیدا ہوئی ہے کہ ہم اب اپنا دین اور اپنا نظام، اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنے قوانین، اللہ کا حکم اور اللہ کی شریعت، اس کے لیے جو ہے ہم اسے نافذ کریں، اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کریں. لیکن یہاں بھی ایک چیز کا احساس شدت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے. میں ان چیزوں پر تفصیل سے لکھ چکا ہوں. اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام جو ہمارے مرکزی انجمن خدام القرآن کا، یوں سمجھیے کہ بنیادی کتابچہ ہے، میرا وہ فکر جو اس میں آیا ہے اسی کے بیج سے یہ ساری کوششیں جو ہیں بعد میں جو بھی شکل پیدا ہوئی ہے وہ وہیں سے برآمد ہوئی ہے. میں نے اس میں تفصیل سے کہا ہے کہ اب ایک تھرڈ فیز ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہے ری ڈسکوری آف فیتھ، ایمان اور یقین. اس لیے کہ موٹیویشن جو درکار ہے، اسلام کو نافذ کرنا صرف ایک قومی جذبے سے نہیں ہو سکتا. قومی جذبے کے تحت آپ آزادی حاصل کر سکتے تھے، آپ نے آزادی حاصل کر لی. قومی جذبے کے تحت آپ ایک قومی ریاست وجود میں لا سکتے تھے، آپ نے قومی ریاست قائم کر لی. اس سے آگے قومی جذبہ جو ہے بانجھ ہے، قومی جذبہ اس سے آگے کے لیے آپ کو غذا فراہم نہیں کر سکتا. اسی طرح اسلام کا نظام حیات، اسلام کا نظام حیات اولاً سمجھ میں ہی نہیں آتا لوگوں کے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا یقیناً، کیا وجہ ہے قانون شہادت پہ یہ لمبے چوڑے مقالے چھپ رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن میں وہ قانون بیان کیا ہے، پھر یہ گاڑی نوکنگ کیوں کر رہی ہے؟ کیوں لوگوں کے ذہنوں میں باتیں نہیں اتر رہی ہیں؟ اسی طرح جو مختلف چیزیں آتی ہیں، اسلام کا نظام معاشرہ سمجھ میں نہیں آتا، پردے کے حکام سمجھ میں نہیں آتے، سود جیسی شے جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، الٹیمیٹم ہے، سن لو کان کھول کر، اس کی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر حرمت ہے تو کیوں ہے، اور اس کا کوئی آلٹرنیٹو ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ذہنوں میں وہ یقین والی بات موجود نہیں ہے. یہ جو راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول یا ایک اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول والا مسئلہ ہو رہا ہے، اول تو یہ نظام اسلامی سمجھ میں اس وقت آئے گا جب دل کے اندر یقین کی کوئی روشنی پیدا ہو جائے، ایمان کی کوئی رمق جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے. اور اس سے بھی زیادہ بات سمجھیے کہ در حقیقت وہ موٹیویشن جو درکار ہے، وہ جذبہ قربانی کا جو درکار ہے، وہ جذبہ جدوجہد کا جو درکار ہے، جانے دینے کے لیے آمادگی جو درکار ہے، تن من دھن کھپا دینے کا جذبہ جو درکار ہے، وہ تو ایمان حقیقی، وہ یقین والا ایمان جس کے بارے میں وہ شعر مجھے پسند ہے، بارہا میں نے آپ کو سنایا کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پکوری. اس یقین سے صرف درویشی پیدا نہیں ہوتی، وہ جہاد کا جذبہ ہے در حقیقت، کہ جو میدان میں نکلنے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، اور گردنیں کٹوانے کو یوں سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی سعادت ہے. جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے یہ اس ایمان حقیقی کے بغیر، وہ یقین والے ایمان کے بغیر اب گاڑی آگے نہیں چلے گی. ہماری گاڑی نوکنگ کر رہی ہے، یہ تحریکیں کچھ ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، کوئی راستہ آگے نہیں نکل رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. تحریکیں ہیں، اس میں خلوص بھی ہے، جذبہ بھی ہے، محنت بھی ہے، جوانیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور کتنے ہی بوڑھے ہیں کہ جو اس کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اپنی جوانیاں جو ہے وہ صرف کر چکے، کھپا چکے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. اس کی تشخیص یہ ہے کہ اب اصل مرحلہ ہے اس یقین والے ایمان کی بازیافت. تو ری ڈسکوری آف اور نیشن ہڈ، یہ پہلا مرحلہ تھا جس سے ہم گزرے اور کامیابی کے ساتھ گزرے، اور پاکستان کا قیام اسی کا مرہون منت ہے. دوسرا جذبہ ہے ری ڈسکوری آف اسلام، اسلام کا نظام حیات، اسلامی نظام معیشت اور سیاست. لیکن یہ کیوں نہیں ہو پا رہا کہ تیسرا مرحلہ جو ہے اب اس کے سر کرنے پر اس کا سارا دار و مدار ہے، اور وہ مرحلہ ہے ری ڈسکوری آف فیتھ. اب یہ فیتھ کا لفظ میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ انگریزی میں ایمان کے لیے کوئی اور لفظ میرے پاس ہے نہیں. مراد کیا ہے؟ وہ یقین جو ہے دوبارہ پیدا ہو جائے، اللہ کی ہستی، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین، اس کی توحید، اس کی صفات کمال کا یقین، پھر یہ کہ باعث بادل موت کا یقین، آخرت ہر وقت مستحضر ہو اور آخرت مقصود و مطلوب بن گئی ہو، دنیا میں ایسے زندگی گزاری جا رہی ہو کہ کل فی دنیا کاننا کا غریب و عابر و سبیل. اگر یہ انداز نہیں پیدا ہو رہا ہے تو پھر ایمان صرف ایک قول ہے، یہ قال ہے، حال نہیں ہے. جب تک کہ یہ ایمان انسان کا حال نہ بنے اس وقت تک یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی. تو یہ دونوں نقطے اب یہاں آ گئے ہیں کہ اس ایمان کا بھی منبع سر چشمہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے. لہذا وہ احیاء قرآن کا عمل جو مختلف مراحل سے ہوتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے، یہ احیاء ملت کا عمل بھی اس مقام پر آ گیا ہے کہ اب ہمارے لیے اصل مرحلہ یہی ہے. میرے الفاظ کو توجہ سے سنیے کہ ایک ایسی عوامی انقلابی تحریک برپا ہو جس کا مبنی اور اساس بھی قرآن ہو، مرکز و محور بھی قرآن ہو، جس میں دعوت کا ذریعہ بھی قرآن ہو، کسی انسان کا فکر نہیں، کسی انسان کی تصانیف نہیں، کسی انسان کی اپنی مختلف چیزیں جوڑ کر جو بھی وہ اپنا کوئی نظریہ بناتا ہے وہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف قرآن. اسی کو اعلی دعوت و تبلیغ بنایا جائے، پھر اس میں تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ بھی قرآن ہو. قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن ہی ہو کہ جو اندر اتارا جا رہا ہو، جس کے بارے میں اقبال کا وہ شعر بہت ہی عمدہ ہے کہ چون جہاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چون دیگر شد جہاں دیگر شود. یہ قرآن مینوئل بن جائے، یہی در حقیقت نظام العمل بن جائے اس تحریک کے لیے، عوامی تحریک اور انقلابی تحریک جس کا مبنی اور اساس بھی قرآن ہو اور جس کا مرکز و محور بھی قرآن ہو. یہ ہے در حقیقت کہ جہاں آ کر یہ دونوں عمل اب جڑ گئے ہیں، یہ سنگم ہے. اور میں آپ سے عرض کر دوں، یہ باتیں پہلے بھی بیان میں آ چکی ہیں، اس سنگم پر ہماری یہ مسائی ہیں، یہ کوششیں ہیں. یہ تنظیم اسلامی یہ در حقیقت کس لیے ہے؟ وہ اس عوامی انقلابی تحریک کو برپا کرنے کے لیے. اور یہ مرکزی انجمن خدام القرآن یہ اس احیاء قرآن کے ایک طویل عمل کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہاں آ کر یہ دونوں جمع ہوئے ہیں. اسی میں ہماری ساری توانائیاں کھپ رہی ہیں. اس موقع پر آ کر جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اتفاق سے ہمارے ان دونوں قافلوں کے جو سالانہ ہمارے ہوتے ہیں فنکشنز وہ جمع ہو گئے ہیں. ابھی آج شام سے شروع ہو رہے ہیں محاضرات قرآنی. ان محاضرات قرآنی کا عنوان اس دفعہ میں نے یہی رکھا ہے جسے یہ میں نے سیکنڈ فیز کہا ہے، ری ڈسکوری آف اسلامک سسٹم آف لائف، اسلام کے نظام حیات کے اوپر ہمارا ایک اعتماد پیدا ہوا ہے اور ہمارے اندر جذبہ ابھرا ہے کہ ہمیں اسے قائم کرنا چاہیے. البتہ یہ کہ اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں قیل و قال چلتی رہتی ہے. تو ہم نے یہ چار سیشن جو رکھے ہیں، آج کل پرسوں اور پرلے روز، ان میں ہمارے سامنے یہی ہے کہ مختلف گوشے جو ہیں انسانی زندگی کے اجتماعی پہلو کے، ان میں سے ایک ایک کو لے کر ان سے متعلق جو قیل و قال چل رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، ان کے ضمن میں جو بھی میسر آئے ہیں ہمیں دانشور، علماء، فضلاء، ان سے جو بھی روحانی اور علمی غذا ہے جو آپ حضرات کے لیے فراہم کی جا سکے، تو آج شام سے وہ سلسلہ شروع ہوگا. آج شام سے روزانہ بعد نماز مغرب یہ جو ہمارا جنا ہال ہے، کارپوریشن ہال لوور مال پر، یہاں پر نماز مغرب ہم وہیں پڑھتے ہیں، باہر جو اس کے سامنے سبزہ زار ہے وہیں ہم نماز مغرب ادا کرتے ہیں، اور پھر سیشن ہوتا ہے، اور پھر اختتام پر وہیں عشاء پڑھتے ہیں باجماعت، اور پھر وہاں سے منتشر ہوتے ہیں. آج شام ہے، اس کا عنوان اسلام کا روحانی اور اخلاقی نظام. یہ ہے اصل جڑ، یہ ہے اصل بنیاد. قوت تو یہاں سے ملے گی، پوٹینشل یہاں سے ملے گا. اس میں بھی وہ مغربی تہذیب کے اثرات کے تحت ہمارے ذہنوں میں بڑے اشکالات ہیں، اس پر انشاءاللہ دو تو ایسے حضرات آج ہمیں الحمدللہ کے اپنی تقاریر سے مستفید فرمائیں گے جو خود اس میدان سلوک میں بالفعل ہیں. ایک بزرگ جو فوت ہو گئے کراچی میں تھے, بہت سے حضرات ان سے واقف ہیں اگرچہ نام ان کا اہل تشیع کا سا ہے, سید زوار حسین صاحب رحمہ اللہ, لیکن وہ خود یعنی ایک شیعہ خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ بڑے پکے اور صحیح موحد اور صحیح متبع سنت ایک درویش ان کے خلیفہ ہیں کہ جو آج ہمارے ہاں مابین موجود ہوں گے. ڈاکٹر غلام محمد صاحب ایک مقالہ ان کا ہوگا, نہیں ان کے خلیفہ ہیں شیخ وجیہ الدین جو یہاں انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر ہے. اب یہ بھی اجتماع جو ہے اس دور میں آپ کو ملے گا کہ وہ سول انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں لیکن وہ خلیفہ مجاز ہیں سید زبار حسین صاحب کے. دوسرے ڈاکٹر غلام محمد صاحب جو کراچی سے آئے ہیں یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ ہیں. تو دو حضرات تو وہ ہیں جو آج کی ہماری اس نشست میں شریک ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر غلام محمد صاحب کراچی سے تشریف لا چکے ہیں اور شیخ مجید الدین صاحب تو یہی رہتے ہیں. زیادہ نام میں اس لیے بیان نہیں کیا کرتا کہ نام تو ہم بیان کر دیں لیکن کسی وجہ سے کوئی نہ آ سکے تو لوگوں میں بددلی بھی ہوتی ہے, اور بعض جن حضرات کے اندر سوئے زن کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ موٹ کے نام دیے گئے تھے لوگوں کو بلانے کے لیے. لیکن بہرحال ڈاکٹر غلام محمد صاحب تشریف لا چکے ہیں, شیخ وجیہ الدین صاحب اسی شہر لاہور میں, یہ دونوں ہوں گے اور چند مقالے بھی اس نشست کے اندر پیش کیے جائیں گے. ویسے دو ورقہ جو یہاں تقسیم ہوگا یا شاید ہو چکا ہو مجھے کسی کے ہاتھ میں نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن پروگرام یہ تھا کہ وہ تقسیم ہو جائے گا. اس میں ایک اعلان کیا گیا ہے کہ مجاہدین افغانستان کی ایک اہم شخصیت جو ان کی مجوزہ عبوری حکومت کے صدر بھی ہیں ان کا بھی وعدہ تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا خاص طور پر کہ نام میرا دے دیا جائے. میں انشاءاللہ ہر صورت میں پہنچوں گا, اسی لیے اس میں نام درج کر دیا گیا تھا, لیکن اس وقت میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں, ان کی معذرت وصول ہو گئی. انہوں نے کل شام یہ کہا کہ 22 گھنٹے سے میں ایک ہی کوئی ان کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں شریک تھا اور اتنی مصروفیت ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے عالمی سطح پر ایک مسئلہ ہے کہ جو اس وقت زیر بحث ہے, لہذا وہ تو آج نہیں ہوں گے لیکن پروفیسر مرزا محمد منور صاحب بھی ہوں گے, حافظ احمد یار صاحب ہوں گے, ڈاکٹر ابصار احمد ہوں گے, پروفیسر افضل الحسن بٹی ہوں گے, یہ چار حضرات, یہ باقی دو حضرات وہ کہ جو بالفعل اس میدان میں ہیں کہ جو سلوک کے صرف نظری طور پر نہیں بلکہ عملاً جو ہے انہوں نے طے بھی کیا ہے اور ان کے ذریعے سے بہت سے حضرات جو ہے وہ سلوک طے کر رہے ہیں. یہ ہے آج کا پروگرام. کل اسلام کے سماجی نظام سے متعلق بات پہلو اور اس میں خاص طور پر ستر اور حجاب کے احکام, یہ جو دور فتن ہے اس میں یہ بات عام کر دی گئی ہے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے. یہ در حقیقت بہت سے لوگوں کے لیے جو مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں وہ سبب بن جاتے ہیں ان کی غلط عمل کو اختیار کر لینے کا, تو ان مغالطوں کو ہمیں واضح کرنا ہے. تو اس پر انشاءاللہ متعدد مقالات پیش ہوں گے. اس نشست کی صدارت ہندوستان سے آ رہے ہیں مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب جو جامعہ رحیمیہ کے شیخ التفسیر بھی ہیں دہلی میں, شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد کا نام جو تھا شیخ عبد الرحیم ان کے نام پر وہ جامعہ رحیمیہ ہے, انہی کا قائم کردہ, اس کے وہ شیخ التفسیر اور محتمی میں صدارت ان کی ہے, مقالات وغیرہ وہ دو ورقے میں لکھے ہوئے ہیں. پرسوں تیسری جو نشست ہوگی اس میں سود کا موضوع ہے سب سے اہم, اور دو سود ہیں آپ کو معلوم ہے, ایک زمین کا سود اور ایک نقد پیسے کا سود, ان دونوں کے متعلق جو ہے ہم نے موضوعات رکھے ہیں اور وہ اعلان جو ہے ناموں کا وہ آپ پڑھ لیجئے, وقت اب بہت آگے زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اور سوموار کی شام کو 28 کو جو آخری نشست ہوگی اس میں اسلام کے دستوری اور قانونی معاملات اسلامی ریاست کا کیا حیثیت ہوگی اور اس کے ضمن میں خاص طور پر اجتہاد کا معاملہ, تو مولانا محمد تاسین صاحب کراچی سے تشریف لا چکے ہیں جو اجتہاد کے موضوع پر اس کی ضرورت و اہمیت بھی, اس کے شرائط اور لوازم بھی, ان کے اوپر اس کی حدود کیا ہے, اس پر ایک مقالہ پڑھیں گے, پھر گفتگو ہوگی اس پر. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ ہماری ملکی اور ملی سطح پر یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ پاکستان میں سرکاری زبان کے طور پر عربی کو اختیار کیا جائے, ورنہ یہ کہ جو بھی ہمارے ہاں شکل بنتی چلی جا رہی ہے, زبان کا مسئلہ آج تک ہم طے نہیں کر سکے اور نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ سندھ میں جو حالات ہیں کم سے کم سندھی مسلمان کسی شکل میں اردو کی بالا دستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم نے بنگلہ دیش کے مقابلے میں بنگلہ زبان کے مقابلے میں اردو کی بالا دستی اس کے اوپر ہم مصر رہے اور اس کی اتنی بڑی قیمت پھر ہمیں دینی پڑی کہ وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, تو کم سے کم اس غلطی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور اگر اب ہم یہ قیمت ادا کر سکے, حالانکہ آپ کو معلوم ہے میری زبان تو اردو ہی ہے بلکہ ایک ہی زبان جو بولنی اور لکھنی آتی وہ یہی ہے, میں نہ حفظ زبان ہوں نہ سے زبان ہوں, عربی زبان سمجھ لیتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا, انگریزی جو ہے سمجھ بھی لیتا ہوں، کچھ ٹوٹی پھوٹی بول بھی لیتا ہوں، لیکن میری اصل زبان تو اردو ہے، گفتگو میں بھی تحریر میں بھی. لیکن یہ کہ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ اردو کی اصلیت جو ہے پاکستان کے لیے بہت شدید نقصان دہ ہے، تباہ کن ہے. سرکاری سطح پر زبان یہاں کی عربی ہونی چاہیے، جو سب کے نزدیک یکساں جو ہے وہ مقدس ہے، محترم ہے. نہ سندھی کو اس میں شکوا، بلکہ میں کتاب لے کر آیا ہوں آج سے 25 برس لکھی گئی تھی سندھ میں قبل، اور اس میں بڑے زوردار دلائل کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ عربی زبان کو سرکاری زبان بنایا جائے، یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. اب تک کی کئی جنریشن ہماری گزر چکی ہوتی ہیں جو عربی پڑھ کر. آخر انگریزی اگر یہی ہمارے ملک میں اور آج تک چل رہی ہے اور ہندوستان میں چل رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ فیصلہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 20 سال لگیں گے کہ وہ زبان جو ہے ہماری جو ہے دفتری سطح پر اور تمام حکومت کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کفایت کرے گی. تو یہ بھی ایک موضوع ہے، اگرچہ بہت سے حضرات کے لیے یہ چونکا دینے والی سی بات ہوگی اور نئی سی بات ہوگی، لیکن اس موضوع پر بھی جو 28 تاریخ کے ہمارے جو مذاکرے ہیں ان کے یہ دو اہم موضوع ہیں، اجتہاد اور پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہونا. یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے سارا یہ بیان کر دیا ہے. ہم نے آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کوئی اشتہار ہم نے شائع نہیں کیا، نہ کوئی پوسٹر ہے، نہ اخبارات میں. اخبارات کے ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ان کے اوپر پیسہ جو ہے جو صرف ہوتا ہے اکثر و بیشتر اس کا پہلو جو ہے ضیاع کا پہلو اس میں زیادہ ہے، لہذا ہم اس کی بجائے یہ دو ورقہ ہے یہ شائع کر دیا ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اشتہار دے دیا تھا، لیکن میں آپ حضرات سے ظاہر بات ہے یہ صحیح بات ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہاں جو شخص بھی چل کر آتا ہے آن دی ایوریج 5 میل کا سفر طے کر کے آتا ہے. یہاں آس پاس تو کوئی آبادی ہے نہیں، آبادی کی بنیاد پر تو مسجدیں اور بہت ہیں یہاں پر. یہاں جو چل کر آتا ہے کسی نہ کسی درجے میں کم یا بیش اسے کوئی دلچسپی ہے اس دعوت قرآنی کے ساتھ، اس احیاء ملت کے پروگرام کے ساتھ، اس احیاء قرآن کی تحریک کے ساتھ، اس دعوت رجوع القرآن کے ساتھ. کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہاں آنے والوں کا کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے اس تحریک کے ساتھ، فکری عملی جذباتی کچھ نہ کچھ تو ہے. لہذا میں آپ ہی حضرات سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ان اجتماعات کو کامیاب بنائیے حاضری کے اعتبار سے بھی. ہماری جو کوشش ہوگی جسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا تناول ما حضر، ایک شخص دعوت دیتا ہے، اب ظاہر بات ہے وہ اپنے طور پر تو کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا جو بھی کھانا دستیاب اس کو ہو سکے اپنے وسائل کے مطابق وہ اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کرے. تو یہ بھی در حقیقت علمی فکری جو بھی غذا ہے، جو بھی ما حضر ہوگا وہ تناول فرمانے کے لیے تشریف لائیے. لیکن یہ کہ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات یہ 4 شامیں وقت کر دیں اس دعوت رجوع القرآن کے لیے، آج سے لے کر جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر مغرب کی نماز وہیں پڑھیں اور 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا وقت لے کر آئیں، اس کے بعد عشاء پڑھیں اور وہاں سے رخصت ہو جائیں. یہ آج سے پروگرام شروع ہو جائے گا، اور میں نے خاص طور پر آج چاہا کہ اسی کام کے لیے میں نے یہ سارا پس منظر سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ صرف ایک عام رسم نہیں ہے، یہ رسمی اجتماعات نہیں ہے، یہ کوئی رسمی فنکشن نہیں ہے. انجمنوں کے اس طرح کے اداروں کے فنکشنز ہوتے ہیں تو کبھی صدر مملکت بلائے جاتے ہیں، کبھی گورنر صاحب بلائے جاتے ہیں، کبھی کوئی اور صاحب بلائے جاتے ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں تحدیثاً للنعمہ کہ 16 برس ہو گئے اس انجمن کو، آج تک کوئی سرکاری سایہ اس پر نہیں پڑا. کوئی صدر، کوئی گورنر، کوئی وزیر اعظم، کوئی سرکاری حیثیت میں آدمی، اور آج تک الحمدللہ ہمارے اس پورے کام میں ایک پیسہ بھی نہ کسی سرکاری گرانٹ کا ہمارے اپنے ملک کی حکومت کا ہے نہ کہیں باہر کا ہے. یہ سب کا سب وہی لوگ، آپ ہی لوگ جنہیں اس دعوت سے جو دلچسپی ہے، کم ہے زیادہ ہے، یہ انہی کا مالی تعاون بھی ہے کہ جس سے یہ کام آگے بڑھا ہے. تو ہم تو اس کام کو بالکل انڈیپینڈنٹلی لے کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی سوچ میں بھی بالکل آزاد رہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس شخص کو کیا چیز پسند ہے کیا ناپسند ہے. میں تو یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے اس وقت سے پہلے کہ میری سوچ جو ہے وہ اس رخ پر ڈھلے کہ کسی کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، اس سے پہلے وہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، اور جب تک بھی اس دنیا میں رکھے اس کی توفیق دے کہ میں وہ بات کہوں. مغالطہ مجھے ہو سکتا ہے، میرے مغالطے کی اصلاح کوئی کرے گا وہ میرا محسن ہوگا، لیکن یہ کہ جو بات کہوں میں وہ کہوں جو میرے نزدیک حق ہو، جس پر میرا ضمیر مطمئن ہو، جو میں سمجھوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا صحیح تقاضا ہے. میں آپ سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اسی وقت تک اللہ زندہ رکھے جب تک کہ یہ ارادہ اور یہ عزم جو ہے برقرار رہے، اور حالات کے دباؤ کے تحت وقت نہیں ہے. ورنہ میں نے آج اصل میں جو آیات پڑھی تھی سورہ قصص کی آخری آیات، میں تو ان کے حوالے سے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن بات جو ہے وہ ذرا زیادہ پھیل گئی ہے آج. لیکن بعد میں جو آیات میں نے پڑھی تھی ان کے حوالے سے میں نے آج کی گفتگو مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ اب اگلے جمعے میں, اگلے جمعے کے بارے میں بھی ایک بات سن لیجئے, اگلے جمعے میں میں یہاں نہیں ہوں گا, اس لیے کہ یہ تو اب فنکشن جو ہمارا ہو رہا ہے یہ ہے انجمن خدام القرآن کا. اگلے جمعے سے ہمارا تنظیم اسلامی کا سالانہ اجلاس شروع ہو رہا ہے, سالانہ اجتماع, اور وہ اس دفعہ لاہور میں نہیں ہے بلکہ بھاول پور کے قریب, بھاول نگر اور چشتیاں کے مابین ایک گاؤں میں ہم نے یہ اجلاس منعقد کیا ہے, تاکہ ذرا وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, اگرچہ اس کا کوئی ہلکا سا عکسی سید, ذرا شہروں کی فضا سے باہر نکل کر, اے وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں شبیری و سلمانی, تو واقعہ یہ ہے کہ کہیں ذرا بیابانوں کی طرف نکلنے کا بھی اب جذبہ پیدا ہوا ہے. اور میرا پنجاب کے دیہات میں بھی اور سندھ کے دیہات میں بھی, میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا, جو جانے کا موقع ہوا ہے تو اس سے ایک انکشاف ہوا ہے کہ سندھ کے دیہات میں, خاص طور پر اپر سندھ کے دیہات میں مذہب کے ساتھ ایک خاصی گہری وابستگی لوگوں کی موجود ہے, اور یہ ہمارا انیشل کیپیٹل ہے, ہمیں اسی کو بروئے کار لانا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. لہذا اب ہم بھی رخ کر رہے ہیں, تو ہمارا چونکہ سالانہ اجتماع ہوگا یکم سے 4 اپریل تک, تو یکم کو جمعہ ہے, میں یہاں نہیں ہوں گا, لیکن اس سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ العزیز یہ آیات جو میں نے سورہ قصص کی آخری 4 آیات پڑھی تھی اس پر گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.